الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة من العمرة إلى العمرة كفارة للذنوب إذا احتسبها، أو كما قال. چوكا بقبل حجات شد از ديار بعيد، روند خلق بدیدارش از بسی فرسان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اسلام کی تمام عبادات جو مسلمانوں کے لیے مقرر ہے، وہ ہر جگہ ادا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کسی خاص سرزمین یا خاص علاقے اور شہر کا انبساط اور تعلق ایسا نہیں قائم کیا گیا کہ وہ وہاں ادا نہ ہو. حدیث شریف میں ہے، مومن پر جس سرزمین میں نماز کا وقت ہو گیا، فلیصلی، وہ نماز پڑھ لے. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے تو تمام زمین جائے سجود اور طہارت بنانے کا قابل بنایا گیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جس سرزمین پر مومن مسلم ہو اور وہاں وقت ہو جائے اور وہ عاقل و بالغ ہو اور کلمہ اسلام پڑھ چکا ہو، اسے نماز پڑھنا چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو اس کا تعلق مومن مسلم اور اس کے مال بقدر نصاب سے ہے. مال ہو اور یہ اس کا مالک ہو اور وہ شریعت کے مقرر کردہ مقدار کے مطابق ہو. جیسے سونا ہو تو 20 مثقال ہو، وہ ہمارے 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، اور چاندی ہو تو 200 درہم ہو کم از کم، وہ ہمارے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. زمینیں جو مشقت اور محنت سے سیراب ہوتی ہے، تو اجازت دی ہے کہ اس میں 20واں حصہ، نصف العشر جیسے کہتے ہیں، فقراء اور مساکین کو اللہ کے نام پر بنیت زکوٰۃ دے. اور جو مشقت اور محنت سے ہے تو اس پر اس سے بھی کم کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام صرف احکام نہیں دیتا، بلکہ احکام کے لیے مرد کو، مومن کو، مسلم کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس کو ہمیشہ ادا کر سکے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو فی کل ما اخرجته الارض، ہر وہ چیز جو زمین سے اگے، اگر زمین محنت اور مشقت سے سیراب ہوتی ہے، نہریں لگی ہے، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، دیگر مشقت اور محنت کا ذریعہ ہے، تو فرمایا 20واں حصہ دے دے، کیونکہ آپ کو خرچہ بھی بہت کرنا ہے، ویسے فصل تو نہیں ہوتی، لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ وہ باران رحمت سے ہے اور خود بخود ہی فصلیں اگاتی ہے، مشقت کم ہے، تو فرمایا عشر یعنی 10واں دے۔ اسی طرح جس سرزمین پر مومن مسلم ہو اور اسے رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے مہینہ بھر کا، اور یہ اللہ کا قطعی اور جچا تلا حکم ہے۔ پانچواں رکن جو اسلام کا ہے وہ حج ہے یا اس کے توابع ہے، جیسے عمرہ یا زیارات حرمین۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر مقرر کیا ہے، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو اللہ نے بندوں کے لیے مقرر کی ہے، وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ ہے، اور وہی پر ہدایت ہے اور کائنات کے لیے خیر و رحمت ہے۔ فیہ آیات ہم بینات، وہ قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ وہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمانوں پر حج فرض ہے، جو وہاں تک آنے جانے کی استطاعت رکھے۔ پہلی بات تو یہ کہ حج یا عمرہ کائنات میں سوائے مکہ مکرمہ اور حرم محترم اور اس کے جو مضافات ہیں جیسے منا، مزدلفہ، عرفات، وہاں کے علاوہ اور کہیں ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء اور مرسلین نے وہیں آ کے حج کیا ہے۔ آدم علیہ السلام 120 حج کر چکے ہیں، سرندیب جو آج کل سری لنکا کہلاتا ہے، کولمبو، اس میں 40 حج تو آپ نے پیدل کیے اور 80 حج آپ نے کسی سواری کا استعمال کیا ہے۔ وہاں سے ایک پہاڑ چلتا ہے، وہ سیدھا مکہ پہنچتا ہے، لیکن طوفان نوح کے بعد وہاں اس پہاڑ میں کٹنگ آ گئی ہے، درمیان میں کچھ سرزمین ایسی ہے کہ وہاں وہ پہاڑ موجود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے یہ تو نقصان ہوا ہے، اس سے پہلے بس اس پہاڑ پہ مکہ سے روانہ ہو جاتے تو سیلون ہندوستان پہنچتے، اور یہاں سے روانہ ہو جاتے تو سیدھا مکہ مکرمہ مروہ کے قریب اتر جاتے۔ اس کو وہاں جبل ہند کہتے ہیں اور یہاں اس کو جبل عرب کہتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے کوشش کی ہے کہ وہ کعبہ شریف پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ آئے تھے اور حجاج کا قافلہ بھی ساتھ تھا۔ احد پہاڑ سے نیچے جب حضرت پہنچے تو ہارون علیہ السلام بیمار ہو گئے اور پھر وہیں انتقال کر گئے، وہیں دفن ہو گئے۔ قبر ہارون بقرب احد، احادیث و آثار میں. ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اور ارشاد المناسک میں کہا ہے کہ جبل ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان میں جو جگہ ہے، اب تو ہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور یہاں 500 انبیاء اور مرسلین کی قبریں، رسول اور نبی تبلیغ کر 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 کے جو تھک جاتے تھے، خدایا مانتے ہی نہیں ہے نہ مراد، حق تعالیٰ کہتے بس آؤ آرام کرو میرے گھر آؤ، تبلیغ پوری ہو گئی، وہ روانہ ہو جاتے وہاں پہنچ کے اور پیچھے سے قوم کی کایا پلٹ دیتے، تباہ و برباد کر کے. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارت من سجیل مندود مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. اوپر اٹھا کے نیچے پٹھک دیتے اس آبادی کو، اور مختلف ناروا اور سرکش قوموں پر مختلف عذاب آئے. اللہ اکبر و کبیر. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ملائک یہاں طواف کرنے آتے تھے، اور کعبہ کا جو مقام ہے یہ تو جس دن سے زمین بنی ہے اور کائنات بنی ہے اس دن سے کعبہ، یعنی وہ بلبلا جو سب سے پہلے اٹھا. کہتے ہیں حق تعالیٰ نے جب دنیا کو بنانا چاہا تو خدائی ارادہ جو ہے وہ ایک قیمتی ہیرے کی شکل میں ظاہر ہوا. بدل الخلق کے علماء نے لکھا ہے حق تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا تو فلتفا، سارا پانی پانی ہو گیا. اللہ کان ولیس شیئن غیرہ سبحانہ جل العظیم الشان، ہر طرف پانی پانی. ثم نظر الیہ، پھر اس کو نظر رحمت سے دیکھا، فاکتسف، اس میں گاڑا پن آ گیا اور بلبلے اٹھ گئے. سب سے پہلے جس جگہ سے بلبلا اٹھا ہے اسی کو کعب کہتے ہیں، کعبہ. جعل اللہ الکعبہ بیت الحرام قیاما للناس، کعب کے معنی ہے ابری ہوئی جگہ، جیسے یہ ٹخنے ہیں ابرے ہوئے ہیں تو ان کو کعبین کہتے ہیں. کوائبا ترابا، وہ نوخیز لڑکی جس کے سینوں کے بہار کھلنے لگتے ہیں ان کو بھی کائبہ کہتے ہیں، جس کی جمع کوائب ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ زمین اور وہ جگہ ایسی پسند آئی کہ وہاں اپنا گھر مقرر کیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تاکید کی کہ یہاں گھر ہمارا ٹھیک کرو. اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ میرے ساتھ شرک بالکل نہ ہو. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اس گھر کو صاف ستھرا رکھیے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود نماز پڑھنے والوں کے لیے. وَعَزِّنْ فِي النَّاسِ، اور لوگوں کو اعلان کرو بالحج، حج کا، یاتوک رجالاً علی کل ضامر ویاتین من کل فج عمیق لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا کوئی خلق مخلوق ہے ہی نہیں، کیا اعلان کرو؟ حق تعالیٰ نے کہا کہ جبل ابی خبیس پہ کھڑے ہو جاؤ یا کعبے کی دیوار پہ، اور کانوں میں انگلی اٹھونسو اور اعلان کر یا ایو الناس ان ربکم بنا بیتن فحجو، اے لوگو آپ کے رب نے اپنا گھر بنا لیا، یہاں حج کرنے آؤ. ابراہیم علیہ السلام جیسے مؤذن اذان دیتے اس طرح کانوں میں انگلیاں دی، اور جتنی طاقت تھی ان میں ایسی زوردار آواز لگائی. کہتے ہیں وہ ارواح جو باپ کی پشت میں اس کے ذرات تھے اور ماں کی چھاتیوں میں ان کے مادے تھے، انہوں نے بھی سنا اور آواز دی، اور وہ ارواح جو قیامت تک عالم ارواح سے ابدان و اجساد میں آ رہی ہے، انہوں نے عالم ارواح میں لبیک لبیک حاضر حاضر ہم آ رہے ہیں. جس نے ایک دفعہ کہا ہے وہ ایک دفعہ حج کرے گا، جس نے بیس دفعہ کہا ہے وہ بیس دفعہ حج کرے گا. جو خاموش رہے آواز تک نہیں دیے وہ محروم ہو کے جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ کا عجیب نظام ہے. یہ ٹھیک ہے کہ شریعت مقدسہ نے خود کہا ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ دور و دراز کا وطن ہے، راستہ طے کرنا ہے، وہاں تک آنے جانے کا خرچہ بھی ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کا آپ سے تعلق ہے آپ کی واپسی تک ان کا نان نفقہ بھی موجود رہنا چاہیے، اور خاتون کی عزت اور عفت بہت ضروری ہے، اس کے لیے محرم کا خرچ بھی کرنا پڑے گا. محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے والد، نانا، دادا، مامو، چچا، تایا، بیٹا، بھائی، پوتا، نواسا، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح تو داماد سے بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن داماد اصلاً اجنبی ہے، اس کو ایک رشتہ قریب کرتا ہے. بعد کے زمانوں میں فساد غالب آیا تو فقہا نے داماد کو خارج کر دیا کہ جوان ساس جوان داماد کے ساتھ سفر نہ کرے. ایسے بھائی یا بیٹا جو باہر کی باتیں گھر پہنچاتا ہے اور فضول فحاشی کی قصے کہانیاں سناتا ہے، اس کو بھی منع کیا ہے کہ یہ بھی محرم نہیں ہے، یہ بھی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے. فقہا دانشمند لوگ ہیں نا، ہر شخص فقیہ تو نہیں بن سکتا ہے. پیغمبر نے نبوت کی زبان سے ایک شخص کا نام لیا ہے اور اس کو کہا ہے فقی واحد، ایک فقی چاہیے. اشد علی الشیطان من الف عابد، جو شیطان کا مقابلہ کرے ایک ہزار عبادت گزار نہیں چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک ہزار جاہل نمازی، ایک ہزار جاہل روزہ دار، ایک ہزار بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے پانچے آدھے آسمان تک پہنچانے والے، ان سے کیا بنتا ہے؟ ایک نور الرضا اور قدوری کا ماہر طالب چاہیے جو فوراً مسئلہ سمجھائے کہ اس وقت یہ کرنا ہے. اس کو پیغمبر نے کہا فقی واحد، ایک فقیہ اس امت کو چاہیے. ایک فقیہ، ابو حنیفہ فقیہ ہے، مالک فقیہ ہے، شافی و احمد، ابو یوسف و محمد ابن الحسن شیبانی، یہ فقہا ہے. اور محدثین کے ہاں قاعدہ ہے کہ حدیث یتداولہ الفقہا خیر من حدیث یتداولہ الشیوخ، ایک حدیث کو صرف عام اچھے لوگ روایت کرتے اور ایک حدیث کو فقہا روایت فقہا فقہا کی روایت تکڑی ہے, وہ سوچ سمجھ کے بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو جب دعا دی, وہ چھوٹا منا تھا لیکن بہت زیادہ ذہین ذکی تھا, صبح سے شام تک پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور سب چیزیں نوٹ کرتا تھا کہ آپ فجر کے لیے کیسے نکلتے ہیں, کون سی دعا پڑھتے ہیں, مسجد میں پہنچ کے پھر کیا کرتے ہیں, فجر کی نماز میں آپ نے کون سی سورتیں پڑھی, فجر کے بعد کتنی دیر بیٹھے رہے, پورا دن بھر کئی سال کئی مہینے پیغمبر کا جو نظام ہے یومیہ نہاریہ اس کو ضبط کیا. اس کے بعد ان کو شوق ہوا کہ مجھے پیغمبر آنا راتیں بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت گھر پہنچ کے کیا کرتے ہیں, کتنی دیر آرام فرماتے ہیں, کتنی دیر تک, کب آپ جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد کون سی نماز پڑھتے ہیں. تو اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, انہوں نے کہا دو راتیں چھوڑ کر تیسری رات حضرت کی ہمارے گھر ہے, کیونکہ حضرت کی متعدد بیویاں تھی اس لیے آپ نے راتیں مقرر فرمائی تھی, تو آپ ساتھ آ جائیں. ام المومنین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت لے لی کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہمارے ہاں رات گزارنے کا کہتا ہے, میں نے اجازت دی, آپ کی اجازت کی اجازت. عشاء کی نماز پڑھ کر جتنی دیر حضرت مسجد میں رہے عبداللہ ابن عباس بھی پیچھے پیچھے, جب حضرت گھر گئے بی بی میمونہ کے ہاں تو وہ بھی ساتھ گئے. فرماتے ہیں کہ کچھ دیر آپ نے حضرت میمونہ سے ضروری گفتگو کی اور پھر آپ نے چار رکعت پڑھی, اور پوچھو نے کتنی لمبی پڑھی اور کتنی اچھی پڑھی, پھر چار پڑھی. اس کو قیام اللیل کہتے ہیں, رات کے اول حصے میں آٹھ رکعت دو دو کر کے بھی اور چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لا تسأل عن حسنهن وطولهن, بخاری میں ہے, پوچھو نہیں نا کتنی اچھی تھی اور کتنی لمبی تھی. اس کے بعد حضرت بستر پر تشریف لائے اور آرام فرمانے لگے. یہ بھی پیروں کی طرف جو ہے نا سو گئے, اور سو کہاں رہے, جاگ رہے کیونکہ دیکھ رہے. اچانک خیال آیا کہ حضرت تو سو گئے, حتی غتی آپ کی نیند کی آواز آنے لگی, تو یہ اٹھے اور انہوں نے سرائی میں پانی بھر کے رکھا کہ جب حضرت رات کو اٹھیں گے تو خود پانی کیوں بھرے, میں بھر کے رکھتا ہوں. معمول کے مطابق جو تہجد کا وقت ہوا, اور فخر المرسلین خاتم النبیین سید الرسل والاولین والآخرین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ نے پوچھا کہ سرائی کس نے بھری, اہلیہ نے کہا بی بی میمونہ ام المومنین نے کہ یہ عبداللہ ہمارے گھر ٹھہرا ہے اس نے بھرا ہے. آپ نے دعا دی, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب, خدا اس کو دین کی فقہ اور قرآن کی تفسیر نصیب فرما. اللہ اکبر. تو دیکھیں آپ نے فقہ کی دعا فرمائی, اور چنانچہ عبداللہ ابن عباس ایسے زبردست فقیہ ہوئے کہ خوارج جو ایک فرقہ بگڑا تھا حضرت علی نے آپ کو کہا کہ تم جاؤ بات چیت کرو ان سے، قرآن پڑھتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں اور دین بگاڑ رہا ہے. عبداللہ ابن عباس گئے اور ہزاروں آدمی ان کے تو بتائے وہ ہوئے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی، صلی رکعتین دو رکعت، ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، چھ مرتبہ دو 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 دو، ثم اوترا، اخیر میں آپ وتر پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، یہ حدیث بخاری میں 20 مقام پر ہے، 20 جگہ وتر اخیر میں. اور فرمایا کہ پھر دیر تک آپ دعائیں مانگتے رہے، اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی قلبی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا وعن تختی نورا، اللهم اجعل فی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عظمی نورا، اللهم ارزقنی نورا واعطنی نورا واعظم لی نورا. طبرانی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت سنت گھر پڑھ کر جب مسجد جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ تہجد کے بعد پڑھتے تھے، اور وہ دوسری دعا بھی ہے جو خاص تہجد کی ہے، اللہم انت قیم السماوات والارض وما بینهما، اللہم انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق لا الہ الا انت الحق لا الہ غیرك. یہ دعا بھی بخاری کہتے ہیں وکان یدعو بها اذا تہجد، آپ تہجد کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. قیام اللیل رات کی ابتدا میں جب عشاء سے فراغت ہو جائے اور وہ 8 رکعت ہے، اور تہجد کی 12 رکعت ہے، اور وتر ہمیشہ آخر میں ہے، اس لیے صحابہ اور تابعین نے 20 رکعت تراویح پڑھی، 8 رکعت اور 12 رکعت 20 رکعت. شاہ انور شاہ شرح بخاری جلد 2 صفحہ 420 پر لکھتے ہیں، سلف صالحین تراویح کے بعد کسی قسم کے نفل، قیام اللیل اور تہجد کو منع فرماتے تھے. یہ تو آپ ایک پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھ رہے ہیں. رمضان شریف میں اس لیے وتر با جماعت پڑھاتے، حالانکہ وتر سال کے 11 مہینے اپنی اپنی پڑھی جائے، تاکہ لوگ سمجھ لے، عقل سے کام لے، شعور پیدا کرے، دین کا مغز سمجھے اور سمجھ لے کہ رات کی عبادت سے فارغ، بس اب سحری کی اور تیاری کر لو روزہ رکھ لے گی. یہ ٹھیک ہے کہ سلف صالحین اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے تراویح کی کہ سحری میں فارغ ہوتے تھے، بس مشکل سے سحری کھا لیتے تھے، اس کے بعد فجر تیار. لیکن صحابہ نے امت کی سہولت کے لیے 27 کے حساب سے بھی پڑھا ہے، اور 20 رکعت میں جب 20 رکوع پڑھ لیے جائے تو ٹھیک 27ویں کو قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے، اور رمضان شریف کی جو 27ویں ہے یہ فقہاء و محدثین کیا لیلۃ القدر ہے، وہ اس کو 27ویں نہیں کہتے، ہی لیلۃ القدر. فتاوی عالمگیری میں 500 فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی عذر اور وجہ کے 27 کے بعد ختم تراویح کرنا یا پہلے کرنا نامناسب اور مکروہ ہے. لفظ مکروہ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے. مولویوں کو ذرا عینک لگا کے کتاب دیکھنا چاہیے, کیونکہ صحابہ کے متوارث عمل کے خلاف ورزی کرنا آسان کام نہیں ہے. انہیں جاتی یافتہ لوگ ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. یہ کبھی دو راتوں میں کریں گے, کبھی چھ راتوں کا ایک تماشا مچایا ہوا ہے. جیسے اس عمل کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. عمل نہایت مضبوط انتہائی درجے کا قوی تر ہے. نفلوں میں آپ اپنی نماز جیسے چاہے پڑھے, لیکن اس سے پہلے آپ نے وتر نہ پڑھے ہو, کیونکہ وتر پڑھنے کے بعد آپ پر صبح صادق تک نفلوں کی پابندی پیغمبر لگا چکے ہیں, اور پیغمبر کا حکم آپ کو معلوم ہے کہ رات کے آخری نماز وتر پڑھو, اور پھر بھی آپ نفلے پڑھتے ہیں لوگوں کی غلط باتوں میں آ کے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي, ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ عذاب نہ آئے, ان پر فتنے کا شکار نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ بات تو ویسے بات کے ساتھ مل کے لمبی ہو گئی. اصل تو یہ بتانا تھا کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس کو آپ نے فقہ کی دعا دی, کیونکہ فقہ سے ہی امت آگے بڑھ رہی ہے. روایت ہے تب کام آتی ہے جب وہ فقی تک پہنچ جائے, جس کا نسخہ جب حکیم اور طبیب تک پہنچ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے. اگر ویسے کوئی کیمسٹ سے دعا خرید لے اور منہ میں ڈالے, ڈاکٹر کہے گا میرے پاس مت آؤ, کس نے لکھا ہے. کل ہی کا واقعہ ہے مجھے, وہ دو چار دن سے وہ سرگردانی سی ہے. وہ جیسے اٹھتا ہوں تو ایک مخلص بھائی نے اور دوست نے, ڈاکٹر صاحب نے آ کے دوا دی لیکن اتفاق سے کچھ فائدہ نہیں محسوس ہوا. مریض تو بڑا اجلت باز ہوتا ہے. ایک ساتھی کو فریاد کی تو اس نے ایک دوا منگوائی اور وہ دوا دے دی, تو اس سے آرام تو آیا لیکن ایک اور تماشا شروع ہوا. وہ یہ کہ سینے میں اور دل میں درد شروع ہوا. تو ایک بڑے ڈاکٹر جو ہے سانس کے بڑے ماہر ہیں وہ تشریف لائے, ان کو میں نے بتایا. انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ طاقتور دوا دی ہے, یہ اس کا اثر ہے, دوبارہ نہ لینا ہے. تو جیسے دنیا کے اندر آپ دوا مرض کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ فزیشین جو بھی ہو اس فن کا انتہائی درجے کو کوشش کرتے, اور اللہ کی عادت ہے کہ اس سے اللہ شفا دے دیتا ہے, اس طرح علماء میں فقہاء کرام بہت بڑا طبقہ ہے. آپ نے اپنے صحابی معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا اور ان سے پوچھا کہ وہاں بہت اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں, قسم قسم کے مسائل لے کے آئیں گے, کیسے فیصلے کرو گے. کہا بکتاب اللہ, قرآن کے مطابق. آپ نے پوچھا علم تجد فی, اگر قرآن میں نہ ملے. فرمایا بسنت رسول اللہ, پیغمبر کی سنت سے. آپ نے کہا علم تجد فی, ہاں اگر سنت میں بھی نہ ہو. سری حدیث جیسے بھینس کا گوشت, بھینس کا دودھ, ٹماٹر, آلو, ان کے نام تو حدیثوں میں نہیں ملیں گے. تو اس نے کہا اجتہد برائی, اے اقضی بفقہی, فقہ سے کام لوں گا. تو آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی لما یحب ویرضا. جب اس نے کہا قرآن کے مطابق تو آپ نے اس پر الحمدللہ نہیں پڑھا. قرآن کے مطابق تو بہت لوگ فیصلے کر سکتے. جب اس نے کہا سنت کے مطابق, لیکن جب اس نے کہا فقہ کے مطابق تو آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا یہ صحابی دین پورا سمجھتا ہے. فقی ہر ایک نہیں ہوتا, فقی کوئی کوئی دنیا میں ہوتا ہے. فقیہ امت مولانا مفتی محمود صاحب کا جب وصال ہوا تو ہمارے استاد مولانا مفتی ولی حسن پر اور حال تر ہونے کا، میں نے زندگی میں کسی باپ کے مرنے پر بیٹے کو بھی ایسا نہیں دیکھا، بار بار کہتے تھے بڑے فقیہ تھے بڑے فقیہ تھے، ایسے فقیہ کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر و کبیرہ. اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے من یرد اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کو فقہ کا علم دے دیتا ہے. اور مستدرک حاکم میں ہے ومن یرد بھی شر یوتیہ مالا، جس کو تباہ کرنا چاہے اللہ اس کو بڑا مال دے دے. او اس کا ڈر بھاگ رہا ہے، ابے اوئے تیری وہ بھاگ رہا ہے، وہ بھاگی ہے جو آپ کے سامنے کچھ مدت بعد ہی بھی بھاگتے ہوئے نظر آئے گی. وہی پیشو و دمر شیخا چپ پیو نو پیخا چپ پیشو لپیخا شیخی آلتا پریخا. یہ تو ان کو موقع نہیں ملا ہے، جن کو موقع ملا ہے ان کا تماشا دیکھو. اصل بات یہ ہے کہ لوگ غیر مصلح ہے، اصلاح شدہ نہیں ہے. اصلاح شدہ آدمی نہ ہو، خوبصورت عورت دے گی تو اس کو ہاتھ لگا لے گا، کہیں سونے اور چاندی کے خزانے دے کے تو ان کو لوٹنا شروع کر دے گا، لانج بھر بھر کے پتہ نہیں کہاں بھیج رہا ہے. اسلام میں سب سے زیادہ توجہ تعلیم اور تربیت پر ہے. آج صبح ہی فجر کی نماز میں باہر ملک سے ایک مہمان آیا جو یہاں سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، لیکن اس کی قمیض کی بٹن پٹی صحیح نہیں تھی تو مجھے اس کی عقیدت سچی نظر نہیں آئی. میں نے کہا تو 20 سال سے یہاں کے بیانات سنتا ہے اور جت جو کو تھی ہوتے انکل ہوتی، تیری قمیض سے مسلمان نہیں ہے. تو ایک قمیض مسلمان نہیں کر سکتا، تو ڈنمارک میں اور جرمنی میں کون سا جو ہے نا تیر مارے گا؟ اپنی قمیص اپنے کپڑے یہ مسلمان نہیں کر سکتے، کیونکہ قمیص کی بٹن پٹی ایسی ہوگی جیسے آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں، دایاں بائیں پر آپ کا ہے بایاں دائیں پر. تو چلو دو رکعت آپ کسی وقت ایسے پڑھ لے دکھا لے مجھے، کبھی بھی نہیں کریں گے. تو میں نے اس کو کہا یہ تیرا شور شراب پر سب مجھے متاثر نہیں کر رہا ہے، مجھے غمگین کر رہا ہے. عمل کیوں نہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو ان کو میں نے یہی کہا کہ دیکھو اصل مسئلہ آؤ بتا رہے، دیکھو دڑا دڑ لوگ قادیانی ہو رہے، عیسائی ہو رہے. میں نے کہا یہ جو ہو رہے اس طرح سے مسلمان تھے ہی نہیں. مسلمان کو بخاری میں آگ میں ڈالے لیکن وہ کلمے سے پیچھے نہیں ہٹے، آگ میں ڈالے لیکن وہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی وحدت کا پڑے گا. یہ کوئی مسلمان ہے ٹرو پرو جو ذرا سے فرنی کے پلیٹ اور چند ٹکوں سے قادیانی ہوتے؟ یہ تو پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے، یہ تو ازلی بدی دوزخی. انڈونیشیا میں جی کلنٹن نے ڈیرا ڈالا ہے اور جزیروں کے مسلمانوں کو عیسائی بنا رہا ہے، یہ اتنا آسان کام ہے؟ یہ توبہ. عیسیٰ علیہ السلام خود اتر آئیں گے، ہمارا ایمان ہے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہی ہوں گے، پیغمبر پیغمبری منسوخ نہیں ہوتی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں آپ کی شریعت پر عمل کریں گے. جیسے عرب بادشاہ پاکستان آئے، شاہ سلمان یا ان کا بیٹا ولی عہد محمد حفظہم اللہ، تو وہ پاکستانی رولز پر امیگریشن کے مطابق یہاں سے آگے بڑھیں گے. بادشاہ اب بھی ہے لیکن اس بادشاہت کے جو اصول ہیں قواعد ضوابط ہیں اس کے مطابق پاکستان میں وہ رہیں گے. اگر ہمارا یہاں لالا خان جو چلا گیا اپنی ٹیم کو لے کے اور بھاگتا ہوا چومتا چھاٹتا ہوا، تو انہوں نے بھی پورا احترام کیا جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، حق رکھتا ہے کہ اس کا احترام ہو جائے اور بہت چوما چھاٹا. کیونکہ یہ بھی آنسو بھر لائے آنکھوں میں اور بہت واویلا و فریاد کیا. تو جیسے عرب بادشاہ پاکستان میں آ کے پھر بھی بادشاہ ہے مگر اپنی بادشاہت پر عمل نہیں, یہاں کی سلطنت کے رولز پر, ٹریفک قاعدے پر, امیگریشن پر عمل کرے گا. اس طرح عیسیٰ مسیح جب قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے تو اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر, حضرت بددستور عیسیٰ مسیح رسول اللہ الی بنی اسرائیل ہوں گے, لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں, تقدس میں, تفوق میں, عالمیت و آفاقیت میں آپ کی شریعت پر عمل کریں. صریح روایات التصریح میں امام الاثر مولانا انور شاہ نے لکھی ہے اور اس سے پہلے ماوردی وغیرہ بزرگوں نے, کہ حضرت مہدی اس زمانے کا جو امام برحق ہوگا اہل سنت کا, ان کی اقتداء میں جماعت ہو رہی ہوگی اور وہ مصلی پہ کڑے ہوں گے کہ ملائک اعلان کریں گے کہ عیسیٰ مسیح نیچے اتر رہے, اے امت مسلمہ قبول کر لو. حضرت امام مہدی اور سب لوگ مینارے کی طرف دوڑ پڑیں گے اور حضرت عیسیٰ سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول و نبی, آپ نماز پڑھائے. حضرت کہیں گے نہیں, اس امت کے امام آپ ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکبیر کہیں گے اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں گے تو آپ دیدہ ہو جائیں گے, کیونکہ تمام انبیاء اور مرسلین نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے امت محمدیہ کا شرف نصیب ہو جاتا. اللہ کی عجیب شان کے 1,24,000 انبیاء میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور وہ امام مہدی کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. علماء دین کہتے ہیں یہ احترام اور آداب محمدی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بہرحال آپ نے فرمایا ہے, آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں. کتاب الصلاۃ میں اس طرح امام بخاری نے ایک قصہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے کئی دن تشریف نہیں لا سکے اور ابوبکر صدیق نمازیں پڑھاتے رہے. اچانک اندازہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تو صحابہ کہہ دے, کادو ان یفتتنو فی صلاتہم, قریب تھا کہ خوشی کی وجہ سے نماز توڑ دیتے. نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. لیکن آپ نے اشارے سے کہا کہ نماز پڑھتے رہو اور آپ واپس چلے گئے. طبیعت بہت زیادہ ناساس, اور اسی دن صبح صادق کے وقت آپ کا وصال ہوا ہے. علماء کہتے ہیں آپ گواہی دینے والے تھے اللہ کے حضور کہ میں کس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ ایک امام ابوبکر آگے ہے, امت پیچھے. امت وہی ہے جو ابوبکر کو امام مانے, جو ابوبکر کو امام نہ مانے وہ امت مسلمہ نہیں ہو سکتی. اس میں علی بھی ہے, عباس بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی. تو یہاں جو آتا ہے کہ نماز توڑ دیتے, تو امام بخاری اس کی تائید میں ایک قصہ لا رہا ہے کہ سابقہ زمانوں میں ایک شخص تھا جریج نام کا, بڑا پاک دامن, بڑا ولی. اور وہ نماز پڑھ رہا تھا, نفلی نماز میں لگا ہوا تھا اپنے خانقاہ میں, اور اس کی ماں دوسرے کمرے میں تھی اور اس کو کوئی تکلیف تھی. یا جریج, یا جریج, اے بیٹے جریج کہاں ہو, آواز تو دو. اس نے کہا الہی امی وصلاتی. شیخ الہند کہتے یہ دل میں کہا ہوگا, خدایا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امی پکار رہی ہے. اس کی ماں نے جو دیکھا تو ممکن ہے فارغ ہوا اس وقت تک, اس نے کہا یہاں بیٹھا ہوا ہے آواز نہیں دے رہا ہے. اللہم لا تمتو حتی تریہ وجوہ المومسات, یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے کسی کنجری کے ساتھ اس کو بدنام کر دے, بچلن عورت کے ساتھ مومسا. مائیں بھی بڑی عجیب ہوتی, بس بہت سخت خو ہوتی. علماء نے کہا ہے کہ اچھے الفاظ تو کہے برے نہ کہے, یہ ہمارے پختونوں کے یہاں خاص کر بہت بری عادت ہے. رکشے ہو مڑشے ہو خاورشے, ہم بچے بے انتہا مر رہے ہیں ان کے یہاں. بھائی پاک لفظ استعمال کرو, منہ سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا پھر. اور حدیث میں اس طرح آئے, لا تدعوا على اولادکم واموالکم فانه یستجاب لکم فتندمون, رواہ الشیخان. نہ مال کو بد دعا دو نہ اولاد کو دو, ایک وقت ہوتا ہے قبول ہو جائے گی, روتے رہو گے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. بس وہ ماں کے منہ سے الفاظ نکلے, اور جنگل میں کوئی چرواہن تھی وہ کسی چرواہے سے لگ گئی, اور جب بچہ دے دیے لوگوں نے کہا یہ بغیر شادی کے کہاں سے بچہ آیا, تو اس نے صوفی صاحب کا نام لیا کہ یہ قریب میں صوفی صاحب ہے, اور یہ اس طرح فقیرنیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. سفید کپڑوں والوں کے اوپر ویسے ہی لوگ جلدی بلوا ہوتے ہیں. اس نے پوچھا کیا بات کیا ہے جو مجھے مار رہے ہو, میرا جھونپڑی گرا رہے ہو. انہوں نے کہا تو یہاں بیٹھ کے اور ناکارا کام کرتے ہیں. کہا کیسے پتا چلا؟ کہا یہ بچہ. کہا یہ بچہ کہہ دے پھر مجھے چھوڑ دو گے؟ اس سے کہا یا بابو اس ممن انتا, منہ کس کی بچے ہو؟ اس نے کہا فلاں جنگل میں ایک چرواہا ہے, اس سے یہ عورت لگی ہے اور میں پیدا ہوا ہوں. لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا سا بچہ کل پرسو ہوا ہے. جلال الدین سیوتی نے ان بچوں کو جمع کیے الحاوی میں, 11 بچے ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے بولا ہے, ان میں ایک بچہ یہ ہے. لوگوں نے کہا معاف کرنا صوفی صاحب, یہ تو واقعی بڑا ظلم ہو گیا. ہم یہی جھونپڑی آپ کے لیے سونے کا بناتے, اس زمانے کا پیر ہوتا تو کہتا ہاں ذرا اوپر چھت پر بھی ایک کمرہ سونے والا بنا دو. یہ ٹھک ٹھک ہو رہے ہیں, تو سارے شاپ کیپرز ہیں, پیر تو ہوتے نہیں ہیں. اس نے کہا نہ, جیسے پہلے تھی اس طرح خس و خاشاک کا, اسی میں میری عزت اور حیا محفوظ ہے. تو یہ واقعہ جب پیغمبر نے بیان کیا, فرمایا لو کان جریج فقیہ لاجا امہ, وہی جریج سب کچھ تھا, ولی بھی تھا کرامت والا بھی تھا, اس کی صفائی میں بچہ بھی بولا, لیکن فقی نہیں تھا. فقی ہوتا تو ماں کو نماز کے اندر آواز دے دیتا کہ امی میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے ایسے بے اختیار پکار رہی ہے, اور پھر نماز دوبارہ پڑھ لیتا. پیغمبر فرماتے لو کان جریج فقیہ, جریج ولی تھا فقی نہیں تھا. ولی بننا آسان ہے, گناہ مت کرو, نمازیں خوب پڑھو, تلاوت کرو, کسی کو ایذا مت پہنچاؤ, کامل و اکمل ولی ہو, لیکن سر ولی پھر بھی نہیں ہو. اس کے لیے فقہ علم تمام چیزیں حاصل کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کامل و اکمل رشد و ہدایت نصیب کرے. یہ تو ایسے درمیان میں مسئلے سے مسئلے نکل آتے ہیں. تو دیکھیں ارادہ سا تو ہے حرمین شریفین کی حاضری کا. رات کو عزیز محمد انور شاہ نے بھی دعاؤں میں یاد کیا. آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ رکاوٹیں دور فرمائے. اور وہی مسئلہ سارا بیان ہو رہا تھا, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. اللہ پاک یہ ٹوٹا پوٹا منتشر کلام قبول فرمائے, اور امت مسلمہ کے عقائد اور اعمال کے لیے اساس و بنیاد بنائے, اور ہم سب کو سنتوں پر اور فقہ پر احترام تقدس کے ساتھ عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. لگا کہ شیش کا کیا معنی ہے؟ شیش علیہ السلام پیغمبر گزرے ہیں, باقی شیش پتہ نہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں. شیش کے معنی عزت و احترام والا. عیدین میں عید مبارک کے وقت مردوں کا ایک دوسرے کو معانقہ کرنا کیسا، عید کی خوشیوں میں سے شمار کرنا صحیح ہے. تکمل احسن المناسک میں میں نے تفصیلی بات کی. اللہ آپ کا اور تمام شرکائے سفر کا عمر آسان قبول فرمائے. ایک خاتون جس کا حمل 4 ماہ کا ہے اور پتہ نہیں سونوگرافی رپورٹ میں بچہ ذہن اور جسم دونوں سے معذور ہے، اب جو ہے نا دیندار ماہر اطباء کہہ رہے ہیں حمل ساقط کرنا ضروری ہے، ورنہ پیدائش کے بعد زندگی وہ بچہ جسمانی طور پر مفلوج ہو. ڈاکٹر اور اطباء جیسے کہتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بچی کا نام شبانہ رکھنا کیسا ہے؟ ساری رات جاگتی رہے گی، کیا ضرورت ہے؟ سورہ یاسین کا وظیفہ کر رہا ہوں، اجازت فرمائیت. اگر کسی کو خون ہو کر کسی کہیں اٹھنا ہے، اگر کسی کو خوف ہو کہ کہیں اٹھ نہ جاؤں، یا پتہ نہیں رات کو پھر وتر کا کیا حکم ہے، یہی حکم ہے کہ آخر میں پڑھے، جب سو یہ خطرہ ہے پڑھ کے سوئے، اٹھ کے اٹھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکے گا. یہ بات درست ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش ہوتے، جی ہاں اس طرح احادیث وارد ہیں. کیا کوئی شخص بدعتی عقائد کا روحانی علاج کے لیے آئے تو کیا اس کو منع کرنا جائز ہے اس بنیاد پر کہ وہ بدعتی ہے؟ واہ واہ شاباش، بدعتی تو اللہ اور رسول کا دشمن ہے. آپ نے بدعت کو اتنا آسان لیا ہوا ہے. حدیث میں ہے من وقر صاحب بدع فقد اعان علی حدم الاسلام، جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا. تو یہ آپ جو اس کو پیر و مرشد بنا رہے اور عملیات کے لیے یہ توہین کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں. سوال یہ کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ اللہ دیتا ہے اور نبی بانٹتے ہیں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے، میں تو صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوں، جہاں جہاں اس نے کہا ہے وہاں تقسیم کر رہا ہوں. بدعتیوں کے خیالات غلط ہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے؟ جی دے سکتا ہے. مسافر امام کے پیچھے مسافر مقتدی نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کی نیت کی، کیا یہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ مسافر امام کے پیچھے تو آپ اپنی نماز پوری پڑھیں گے نا، آپ تو مسافر نہیں ہیں، تو آپ کی نماز تو 4 رکعت ہے. وہ 2 پہ سلام پھیر کے فارغ ہو جائے، آپ اس کے بعد 2 رکعت ایک اندازے سے پڑھ لیں. مقتدی امام کے پیچھے ثنا کے ساتھ تعوذ تسمیہ نہیں، تعوذ و تسمیہ کا تعلق فاتحہ سے ہے، اور مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا سخت گناہ اور منع ہے. مسبوق نے اگر امام کے اقتداء میں دونوں طرف یا صرف ایک طرف سلام پھیرا تو کیا وہ ان دونوں صورتوں میں نہیں؟ مسبوق یعنی جس کی کچھ رکعتیں نکلی ہے اور اس سے امام کے پیچھے غلطی ہو گئی، وہ معاف ہے، اس کا سجدہ سہو نہیں ہے. شرع منیا، کیا غزوات اور جہاد میں آن حضرت نے خود کسی کافر کو واسطے جہنم کیا ہے؟ اس طرح روایتیں مل رہی ہیں. مدنی سورت البقرہ کسی آیت آمن الرسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معراج کا تحفہ ہے، مجھے روایت معلوم نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت تندرستی عطا فرمائے. بالوں کو کالا رنگ لگانا جب کوئی ضرورت ہو، جائز ہے ورنہ نہیں. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل عیال کو بالکل انور شاہ کو شاہ احسن کو اور حسنہ کو دونوں جان کی نعمت ہے خوشیاں. آمین آمین. جزاکم اللہ. اس طرح آپ کے بال بچوں کو، تمام حاضرین کی آل و اولاد کو اللہ یہ بہترین دعائیں عمدہ نعمت نصیب فرمائے. مجھے تقریباً 2 سال سے نزل زکام کی بیماری، جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا ہے. دوائیاں استعمال بہت کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کسی ماہر کو نمشق حکیم طبیب سے مشاورت کریں. اس کام کے لیے تو وہ اول نمبر ہے. کیا بغلوں کے بال نوچنا سنت ہے؟ شروع سے اگر نوچے گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ بعد میں مشکل ہو جائے گا, یہی حال اور بالوں کا ہے. لکھا ہے کہ شیعہ لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجے جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. وہ شیعہ ہوں اور آپ سنی ہوں, نکاح کیسے ہوگا؟ وہ ابوبکر عمر عثمان و عائشہ کے بارے میں نظریہ صحیح نہیں رکھتی, اور ہمارے نزدیک وہ دین کے امام اور مقتدا ہے. بظاہر تو یہ نکاح درست نہیں ہے. وتر میں کون سی پرانی آیات پڑھنا چاہیے؟ اعلیٰ کافرون اخلاص. حقیقت تصوف اس کی قسم بیان فرما. حقیقت تصوف کا مطلب ہے کسی عالم دین, کسی دینی شخصیت سے تعلق رکھنا, اور قسم اس کی آپ بنا لے کہ آپ صبح و شام کیا اطاعت کریں. اللہ پاک آپ اور آپ کے اہل و عیال کو اپنی حفاظت میں رکھے, آمین, اور زندگی میں برکہ, آمین. میں گناہ کبیرہ مبتلا ہوں, میں نے توبہ کی ہے, کوئی وزی ہو بتائے. بس جہنم اور قبر کا سامنے لائے کہ وہاں اس کی پوچھ ہوگی, خیر ہو جائے گی. تاریخ اسلام کے چند مشہور کتابوں کے نام بتائے. اردو میں تو تاریخ الخلفاء کا ترجمہ ہے, ازالت الخفاء کا ترجمہ ہے, اصحف السیر ہے, اور عربی میں تو بے شمار کتابیں, تاریخ الامم والملوک ابن جریر کی ہے, البدایہ والنہایہ ابن کثیر کا ہے, اور اس سے بھی بڑی اور چھوٹی کتابیں موجود ہیں. ایک مسلمان کی بجائے کافر کا ساتھ دے تو ایسے مسلمان کے بارے میں جہاد کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک مسلمان کسی مسلمان کو, یہ کافر, اور اس کافر کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو قرآن کریم میں, تو اس کافر کے خلاف نہیں کرنا. آپ غلطی پر ہیں, اس مسئلہ سمجھے ہی نہیں. اب مولانا شاہ منصور صاحب کی تفسیر کے بارے میں, تفسیر جو موجودہ ہے وہ رقیق لسان میں اور کمزور قلم میں ہے, پھر بھی ان میں تفسیر کے اچھے نقطے آئے. شیخ خود بہت بڑے علام و فاخام تھے, اولیاء اور بزرگان دین کا سرچشمہ تھے. نکاح میں مشکلات آ رہے ہیں, اللہ آسان فرمائے. شبیر احمد کے لیے کاروبار کی دعا, اللہ آسان فرمائے, عزت کے ساتھ عطا فرمائے. میری والد محترمہ 9 سال پہ انتقال کرے, مجھے 2 سال سے ان کی زیارت نہیں ہوئی, اللہ آسانی سے نصیب کرے. عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وتروں سے پہلے 4 رکعت طویل پڑھے ان کو بخشے, پھر 4 رکعت طویل پڑھے ان کو بخشے. چند ہفتے نہیں گزرے ہوں گے کہ زیارت ہو جائے. ہمارے دوست تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا, اللہ بخشش فرمائے, خداوند تعالیٰ پسماندگان کو صبر و اجر دے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے, جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جو اور کسی کاروباری الجھن میں اللہ ان کی دستگیری فرمائے, جنہیں دنیا اور دین کی جو مرادیں اور مطلوب اور خواہشات شرعیہ ہے اللہ ان کی مدد فرمائے, جو کسی گناہ اور نامناسب کاموں میں مبتلا ہے اللہ انہیں درست اور صحیح توبے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ کے شامت اعمال اور ان کے برے انجام سے اللہ ہر مومن مسلم کلمگو کو محفوظ فرمائے, جملہ حاضرین کی اللہ دعائیں قبول فرمائے, جن کے لیے یہ فکر مند ہے ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.